الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا اللہ حبیب کمن زانت بالبصر. انتہائی قابل احترام حضرات گرامی معزز خواتین، قابل احترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس سال بھی سالانہ تربیتی اجتماع، اس کا انعقاد اور اس کی تکمیل یہ حصے عطا فرمائے. یہ سامنے جو پرانی مسجد کا محراب ہے، یہاں پر بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلی اینٹ رکھی تھی اور پسند فرمایا تھا کہ یہاں وہ تربیت گاہ قائم کی جائے جو دنیا کے ہر کونے سے آنے والے افراد کی تربیت کا سبب ہو. اللہ کا شکر ہے کہ بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ بنیاد آج نہ صرف وطن عزیز میں اس نسبت سے تربیت کا سبب ہو رہی ہے بلکہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور شعبہ تصوف کی تربیت حاصل کرتے ہیں. ہم کمزور فتح کار اپنی پوری کوشش کرتے ہیں صدق دل سے بلا تفریح اس تربیت کی جو ذمہ داری ہے اسے ادا کیا جائے. یقیناً سفر و حضر، سردی، گرمی، پیاس، بے شمار پہلو ہیں جن سے اسفار میں مجاہدہ ہوتا ہے، اور جو سفر ہے اسے مفلسی کہا گیا. مفلسی غریب الوطنی کہتے ہیں. تو جب یہاں میں دیکھتا ہوں کہ ایسے لوگ کہ جن کے ملازم جو ہیں ان کے لیے بھی ایسا انتظام ہے کہ انہیں گرمیوں میں گرمی نہ لگے اور سردیوں میں سردی نہ لگے، وہ بھی یہاں مسجد کی صفوں پر لیٹے اور بیٹھے ہوتے ہیں بلا تفریق، روکھی سوکھی جو نصیب ہے وہ سب میں تقسیم ہو رہی ہوتی ہے. نہ کسی کو معلوم ہے کھانے والے کی حیثیت کیا ہے، اور نہ کسی کو معلوم ہے کہ کھلانے میں جس کی ذمہ داری لگی ہے اس کی حیثیت کیا ہے. حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک دفعہ میں نے عرض کیا تھا، میں نے کہا حضرت اگر آپ اجازت فرمائیں تو انتظامات میں اتنی بہتری کر دی جائے کہ بالعموم جو تکلیف کا اندیشہ ہوتا ہے وہ دور ہو جائے. تو مجھے انہوں نے فرمایا تھا، انہوں نے فرمایا میرا بیٹا اگر کیفیات قلبی کے لیے کوئی سردی گرمی سے نہیں گزر سکتا، کوئی مرضی کے خلاف صورتحال میں بیٹھ نہیں سکتا، وہ حاصل کرنا چاہتا ہی نہیں. اگر اس کی زندگی میں اتنا مجاہدہ بھی نہیں ہے تو پھر اس حصول میں اس کا فیصلہ اور اس فیصلے کی حیثیت کیا. انہوں نے فرمایا جب ہم اللہ کرتے تھے تو ہم جہاں بیٹھتے تھے وہاں پتھر تھے، آپ لوگ گھنٹے کے اندر ذکر کا مکمل کرتے ہو، ہم گھنٹے گھنٹے کا ایک لطیفہ کرتے تھے. آپ لوگ سردی اور گرمی کی بات کرتے ہو، ہمارے وجودوں پر نیل پڑ جاتے تھے ان پتھروں پر بیٹھ کر گھنٹوں ذکر کرنے سے. کوئی نہ اس درد کی احساس ہوتا تھا نہ پرواہ ہوتا. تو انہوں نے فرمایا میرا بیٹا اتنا رہنے دو کہ آنے والے کو کم از کم مرضی کے خلاف حالات سے گزرنا اتنا تو اس کا مجاہدہ رہے کہ اتنا تو وہ نفس کو مار سکے. تو جب ہم اپنے معاملات میں نکلتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، کاروباری حیات میں جاتے ہیں، بے شمار سفر جو پیش آتے ہیں، کتنے ہی پہلو ایسے ہیں جن میں سے تکلیف سے گزرنا پڑتا. میں خود لگ بھگ 6 مہینے میرا سفر ہے، یا وطن عزیز میں ہے یا بیرون ملک، اور ہر ساتھی کی کوشش ہوتی ہے کہ سفر میں آسائش کے حوالے سے، خوراک کے حوالے سے اسے جتنا بہتر ہم اٹینڈ کر سکیں، جتنی بہتر مہمان نوازی کر سکیں ہم کریں، یہ ان کی کیفیت، ان کی محبت ہے۔ لیکن کبھی ایک دفعہ کھانا کھا کے دوسرا کھانا 2 گھنٹے میں کھانا پڑتا ہے، اور کبھی ایک کھانے کا اور دوسرے کھانے کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ 10 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ کبھی ایک دن میں جو ذمہ داری ادا کرنی ہوتی ہے وہ 8 گھنٹے ہوتی ہے، اور کبھی ایک دن میں وہ 12 گھنٹے تک چلی جاتی ہے، اور عموماً 12 گھنٹے رہتی ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کتنا کر رہے ہیں، وہ اللہ جانتا ہے، اس کے لیے کسی تمغے، کسی اعلان کے لیے ضرورت نہیں۔ ہم کمزور ہیں، یہ بنیادی بات ہے، ہماری طرف کمزوری ہے، یہ مانتے ہیں، اور کسی طرح کی کسی اس پہلو سے کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں ان الفاظ کی بھی ضرورت نہیں۔ مقصد بتانے کا یہ ہے، آپ جس حیثیت سے بھی سفر میں ہوں، ایسے ہی غریب الوطنی سفر کو نہیں کہا گیا، مفلسی ایسے ہی نہیں کہا گیا۔ تو کتنے ہی مراحل پیش آتے ہیں کہ جن میں سے تکلیف کے جو پہلو ہیں ان میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور ہم گزرتے ہیں۔ کیوں گزرتے ہیں؟ اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے۔ جب مقصد دین اسلام ہو، جب مقصد اللہ کی رضا اور اس کا قرب ہو، اور راستہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور پھر اس راہ کی وہ حصے جو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہر جاری ہے اس سے منسلک ہونا ہو، تو یہ راستہ انتہائی اہمیت اختیار کرتا ہے اور انتہائی نازک ہو جاتا ہے۔ مخلوق اس راہ کے مسافر کو کیا سمجھتی ہے؟ مالک نے اس راہ کے مسافر کا قربان ہونا فرمایا، اسے مردہ نہ کہو۔ یہ اتنا نازک اور اتنا کامیابی ہے اس راستے کا مسافر۔ تو جب آپ تشریف لاتے ہیں تو ان تمام سفر و حضر سے گزرتے ہیں، اور میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے مقصد کو دیکھا کریں، جس مقصد کی بات ہو رہی ہے، جس مقصد کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اور وہ صرف ایک ہے جو اللہ کی ذات، اس مبارک نام پر جمع ہوتے ہیں۔ آج کے ان حالات میں جہاں دنیا کے معاملات بیان کریں تو بے شمار اعتراضات ہیں، دین کے بیان کرنے میں بھی اتنے پہلو آ گئے اور اتنی نزاکت آ گئی ہے کہ لگتا ایسے جیسے منتظر ہوا چاہتا ہے کہ کون سی بات، کون سا پہلو جس پر معترض ہوا جا سکے۔ ان تمام حالات میں پوری کوشش کی جاتی ہے کہ امت میں، اپنے اس ملک اور اپنے اس قوم میں مزید تفریق کا ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی لفظ نہ ہو سکے، اور جتنا ہو سکے ہماری طرف سے معاونت ہو، اور اپنے ہر آنے والے ساتھی کی تربیت، بھلے وہ کہیں دربان ہے، بھلے وہ کہیں منتظم ہے، اور بھلے وہ کہیں منصف ہے، ان سے یہ عرض کیا جاتا ہے کہ اس تربیت کا محاصر اپنی عملی زندگی میں دیکھو، کہ تمہارے عملی زندگی جو ہے اس میں تمہارے معاملات کیا ہیں۔ الحمدللہ اللہ کریم مشائخ اعظام کی محنتیں قبول فرمائے، ہم وقت درجات بلند فرمائے۔ تو آج اس سال کا جو ماہانہ اجتماعات کے ساتھ یہ جو سالانہ اجتماع کی تربیت ہوتی ہے وہ تکمیل پذیر ہوئی، تمام وہ ساتھی جنہوں نے ذمہ داری ادا کی، تمام وہ ساتھی جو اس راستے کے مسافر ایک قدم اٹھانے تک بھی جنہیں موقع نصیب ہوا، اللہ سب کی محنت قبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتح اس کا ابتدائی حصہ الحمدللہ رب العالمین یہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سورہ فاتحہ اگر قرآن کریم کا مجموعہ کہا جائے، محاصل کہا جائے، تو درست ہے، اسے قرآن کریم کا حاصل مغز کہا جائے۔ پھر اسی طرح علماء جب بحث کرتے ہیں اس کی بسم اللہ پر تو وہ فرماتے ہیں اس کا حاصل بسم اللہ میں ہے. اور بڑے حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بسم اللہ کی جو بے اور اس کا بے کا جو نقطہ ہے اس میں محاصل ہے کہ با تلبس ہے, اور لفظ با تلبس جوڑنے سے ہے سارے قرآن کا محاصل یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے جڑ جائے. الحمدللہ رب العالمین, تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو سب عالموں کے پروردگار ہیں. عبادت وہ عمل ہے جو اس ہستی کی جاتی ہے جس ہستی سے ہر پہلو کی احتیاج کی تکمیل اور ہر طرح سے توقع وابستہ ہو. عدم عبادت میں سزا ہے اور عبادت میں اجر اور ثواب ہے, اور ہر طرح کی تکمیل اور ہر طرح کے پہلو کی عطا ہے. اسی لیے جب مخلوق سے اپنی خواہشات اپنی ضروریات وابستہ کر دی جاتی ہیں تو علماء اسے کہتے ہیں یہ خفی شرک ہے, یہ تارے ہیں خفی شرک کی. دنیا کو اسباب رہنے دو, افراد کو اسباب میں لو, کل جو ہے حصہ جو نتائج ہیں وہ اللہ جل شانہ کے دست قدرت میں ہیں. یہ اسباب بھی اس لیے ہیں کہ مسبب الاسباب نے اسباب پیدا فرمائے اور انہیں اختیار کرنے کا پسند فرمایا. تو جب بات آتی ہے عالمین کی تو کتنے عالم ہیں, جہاں جس زمین پر ہم بستے ہیں معزز سامعین کرام اپنی تعداد کا جو شمار ہے وہ ممکن نہیں. ہمارے گردوں پہ جو مخلوق رہتی ہے کبھی غور فرمایا کتنی مخلوق ہے, کتنی اقسام ہیں جس زمین اور دھرتی پر رہتے ہیں. پھر جس زمین پر رہتے ہو زیر زمین کتنی مخلوقات ہیں. اقسام اور عدد یہ دو لفظ بول دو زندگی تمام ہو جائے گی, دونوں کی تکمیل نہیں ہوگی. پھر فضا کی بات آتی ہے, پھر صرف وہ مخلوق نہیں جسے ہم دیکھ سکتے ہیں غیر مری مخلوق, تو کتنے عالم ہیں اللہ بہتر جانتا. ان تمام عالمین میں, ان تمام مخلوقات میں, انسانی تخلیق میں ایک اکائی جو اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے وہ یہ مان رہا ہے کہ جو کچھ ہے بار اللہ تیرا ہے, اور ہر طرح کی احتیاج پوری فرمانا یہ تیری ذات ہے. اور سورہ فاتحہ سکھاتی ہے وہ آداب جو بندگی کے ہیں کہ ابتدان اللہ جل شانہ کی جو ذات جو صفات اور جو بزرگی ہے اس کا اقرار ہے, دوسرے حصے میں اپنی محتاجی اور اپنی احتیاج کی تکمیل ہے, اور تیسرے حصے میں اس راہ کو بیان فرمایا گیا جس راہ کو رب کائنات نے پسند فرمایا ہے. اور یہ وہ سورہ مبارک اور وہ آیات ہیں کہ جب یہ نازل ہوئی تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ روایات میں ملتا ہے کہ شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا تھا, چیختا تھا کہ پانچ وقت اللہ کے حضور جو لوگ یہ دعا پڑھیں گے یہ دعا مانگیں گے ان کا میں کیا بگاڑ سکوں گا. تو قرآن کریم کا پڑھنا اور قرآن کریم کا وہ حصہ جو تلاوت میں نماز کے حصوں میں نصیب ہوتا ہے, پھر وہ کیفیت جو نماز اور صبر کی, یہ سارے وہ اصول اور ضابطے ہیں جو قرآن کریم میں بیان فرمائے گئے ہیں اور جن سے ہر کوئی مستفید ہو سکتا ہے. بنیاد ایمان ہے, ایمان کے بعد صدق دل سے ضروریات دین کا سیکھنا سمجھنا اور ان پر عمل کرنا یہ بنیادی ذمہ داری ہے ہر ایک. اب اس ذمہ داری کی ادائیگی میں دار دنیا کے معاملات ہیں جنہیں عوارضات دنیا کہتے ہیں, انہی عوارضات میں تو امتحان ہے. اسی نیم شام میں گزرتے ہوئے وہ تعلق جو رب العالمین سے ہے, جو عالمین کا پالنہار ہے, جو اسے بھی عطا فرما رہا ہے جو مقابل کھڑا ہے, جو اسے بھی عطا فرما رہا ہے جو شرک کر رہا ہے, جو اسے بھی عطا فرما رہا ہے جو مرضیات ذاتی کو حیثیت دیتا ہے, تو اس تمام مخلوق میں جو میری ضروریات ہیں وہ پوری نہیں فرمائے گا. تو وہ جو شکر کی ابتدا ہے اس شکر میں یہ راز پنہاں ہے کہ ہر شے کی نسبت اس کی طرف ہو جاتی ہے, ہر شے کا وہ مالک. تو جب ہر ایک کا وہ مالک ہے تو پھر جگہ جگہ سجدے جو کرنے ہیں وہ کیوں کر کرنے ہیں؟ تمہارا مالک نہیں، میرا مالک نہیں، اس نے پیدا نہیں فرمایا. رحمت باری تعالیٰ ہم اپنے معاملات زندگی میں گردانتے ہیں. بالعموم میں نے سنا ہے کہ ضروریات زندگی کی تکمیل، خواہشات کی تکمیل، ان حصوں کو ہم اپنی دعاؤں، اپنے معاملات میں اللہ کی رحمت ہے. اس کے پاس بے شمار پیسہ، اس پر اللہ کی رحمت. لیکن جب اللہ کریم کی رحمت کی حقیقت قرآن و سنت سے دیکھو گے تو یہ رشتہ ہے جو بندگی کا اس بندے کو نصیب ہو، یہ مقصد حیات پا جاتا ہے. وگرنہ زندگی، یہ صبح و شام، یہ حالات، یہ واقعات، یہ ہر ایک کے ساتھ منسلک ہیں. جسے اس نے رزق دیا، اس میں جس کے پاس رزق ہے اس کا کمال نہیں ہے، کمال رازق کا ہے، مرزوق کا نہیں ہے. جسے اس نے عقل دی، جسے عقل مند کہا جا رہا ہے، کمال اس کا نہیں ہے، کمال اس کا ہے جس نے اسے عقل دی. اسی طرح کسی پہلو سے بھی آپ دیکھتے آئیں تو یہ نشانیاں ہیں رب العالمین کی، اس کی قدرت اور اس کی قدرت کاملہ اس کا اظہار ہے. تو جب شکر کی بات آتی ہے تو یہ حصہ نصیب ہو جائے معزز سامعین کرام کہ اللہ کا شکر گزار ہونا یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. اس لیے کہ دار دنیا میں بے شمار پردے ہیں اور یہ پردے تو امتحان ہیں. اس لیے کہ جب ملک الموت وارد ہوتا ہے تو قرآن کریم نے فرشتوں اور جس پر موت وارد ہو رہی ہوتی ہے ان کا کلام بیان فرمایا. اس کا مطلب ہے بے ایمان بھی فرشتوں کو دیکھ رہے گا اور کلام ہو رہا ہوگا، اور جب وہ پوچھیں گے کہ فی ما کن تم، میاں تم دنیا میں یہاں کیا کرتے رہے ہو، تو وہ جواب دے رہا ہوگا، جواب از پھر جواب آ رہا ہوگا. یہ آیات ہیں قرآن کی. تو اس وقت تو حقیقت وہ بھی جان لے گا جو کلی معنوں میں انکار کر رہا. تو جو ایمان بالغیب ہے، جو یہ بنیادی حصے ہیں، جو ہمارے ایمان ہے، جو کلمہ طیبہ ہے، جتنا یہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے یہ یقین موقن اعمال سے ظاہر ہوتا ہے. اس کے لیے اعلانات کی ضرورت نہیں رہے. الحمدللہ رب العالمین، ہر شے کا رخ اپنے اللہ کی طرف کرو اور اس کا شکر ادا کرو. ہمیں نہیں معلوم، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں. جو کچھ اس نے دیا ہے ایک دفعہ اسے بیٹھ کر شمار کرنا شروع کر دو. جو یہ کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں، اس کا شمار جو ہے اس میں اس کی زبان گنگ ہو جائے گی. ایک آنکھ جو اس نے دی ہے، اس نعمت کو کسی نابینا سے پوچھنا. سماعت جو اس نے دی ہے، جسے سنائی نہیں دیتا اس سے پوچھنا. ذائقہ، دنیا جہان کی چیزیں بنا لو، یہ زبان اس کے، یہ جو سامنے کنارہ، اس جگہ اگر ذائقے کی جو حص ہے وہ ختم ہو جائے کوئی معلوم نہیں رہتا میٹھا کھایا ہے یا کڑوا کھایا ہے. جس کے پاس جو نہیں ہے اس سے پوچھو، سمجھ آ جائے گی کہ کیا کچھ ہے تمہارے. تو سب سے بنیادی حصہ جو ہمیں درس دیا گیا سورہ فاتحہ میں ابتدا میں، اور اپنے اللہ کے حضور ہم کھڑے ہو کر جو دعا کا طریقہ قرآن کریم سے کھا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ کی جو تعریف ہے بنیادی حصوں میں کہ اس کا پالنہار، یہ اقرار، تمام عالمین کا پالنہار ہے، الرحمن الرحیم، یہ دو حصے بیان فرمائیں. ان کی قدر مشترک ہے، مترادف معنی ہیں. فرم بڑے مہربان، نہایت رحم کرنے والے ہیں. مہربانی اور رحمت ایک حصوں میں آتی ہے، مترادف حصے آتے ہیں، اور قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، اختصار ہے، مختصر بیان کیا جاتا ہے. تو یہاں دو حصوں کا بیان فرمانا، اس پر تفسیر جب مفسرین کرام کرتے ہیں اور حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بالخصوص اکرم التفاسیر میں بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عربی گردان سے فعل پر لفظ کا جو ہے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور یہ جو حصہ الرحمن کا ہے اس کا وزن فعلان پر آتا ہے، اور اس وزن پر جو لفظ آتا ہے جیسے حیران ہے، جیسے غضبان ہے، جیسے پریشان ہے، وہ فرماتے ہیں پریشانی، حیرانی، غصہ، یہ وہ حصے ہیں جو دوامی نہیں ہوتے. ایک کسی حصے پر پریشان ہوئے، کسی بات سے ناراض ہوئے، کچھ وقت گزرا، وہ کیفیت ختم ہو، تو وہ فرماتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ الرحمن للدنیا، یہ صفت رحمانیت ہے جس سے ہر خاص و عام دنیا میں مستفیض ہو رہا ہے، وہ بھی مستفیض ہو رہا ہے جو اس کی ذات کا انکار کر رہا ہے، وہ بھی مستفیض ہو رہا ہے جو اس کے مقابل خدائی کے دعوے کر رہا ہے، وہ بھی مستفیض ہو رہا ہے جو ایسا بدبخت ہے کہ انبیاء اور رسول کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے. یہ صفت رحمانیت ہے اور یہ امتحان گاہ ہے اور اسے عام فرمایا. پھر دوسرا حصہ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا. وہ فرماتے ہیں جیسے حکیم ہے، حکمت وہ وصف اور وہ صفت ہوتی ہے جو دوامی ہوتی ہے، ساتھ چلتی ہے، یہ وقتی نہیں ہوتی. تو فرمایا الرحیم للدنیا، یہ وہ حیثیت ہے کہ جنہیں دنیا میں صفت رحمانیت سے عطا ہو رہا ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہ اس کی شان ہے کہ جسے امتحان میں بٹھایا ہے اس کی ضروریات پوری فرما رہا ہے تو اس کا امتحان ہے، اسے اس نے مجبور نہیں کیا. تو جب وہ مجبور نہیں ہے تو پھر فیصلہ اس کا ہے کہ کس راہ کا وہ انتخاب کرتا ہے. انا ہدینا السبیلا اما شاکرم اما کفورا، رائے ہدایت اس کے سامنے شکر کرتا ہے انکار کرتا ہے، پھر اسی پر اس کا حساب ہے آخرت کا. پھر کوئی جواز نہیں دے پائے گا کہ بار اللہ تیرے حکم کو میں نے کیوں نہیں مانا، میں نے کیوں تجاوز کیا، اس کے پاس پھر کوئی جواز نہیں رہے گا. تو فرمایا جب صفت رحمیت کی بات آتی ہے تو یہ وہ صفت ہے جو ہمیشگی کے لیے ہے، اور بندے مومن کو صفت رحمانیت و رحیمیت دونوں سے استفادہ ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے اور ابدل آباد بھی ہوتا رہے گا. تو مانتا ہے رب کائنات کی عطا کو، جہاں شکر ادا کیا وہاں پھر ایک ایک عطا کا اقرار کر رہا ہے، یہ بھی اس کی شان کو مان رہا ہے. مالک یوم الدین، انصاف کے دن کے مالک. ایمان بالآخرہ، ایمان بالغیب میں داخل ہے. لیکن قرآن کریم نے یہاں یہ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. اس غیب میں ذات باری تعالیٰ بھی داخل ہے، اس کی ذات بھی غیب میں سے اور آخرت بھی غیب میں سے ہمارے سامنے. اس کے باوجود رب العالمین نے فرمایا وبالآخرات ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایمان والوں کے حصے بیان فرما رہا ہے. انسانی مزاج کو دیکھیں آپ، اپنی شاہراہیں جو ہیں ان کے دستور کو دیکھ لیں. جو نئی شاہراہ ہمارے ملک کو رابطے کا سبب بن رہی ہے، وہاں جو قانون نافذ ہے، یہ جو ہماری شاہراہیں گزر رہی ہیں ان پر بھی وہی قوانین ہیں، وہاں نافذ ہے. وہاں دیکھ لیں ایک ایک گاڑی، ایک ایک ڈرائیور اپنی لائن میں ہے، اشارے سے لائن کو بدلتا ہے. اور ان سڑکوں کو دیکھ لیں کہ جہاں چوراہے میں بھی لوگ کھڑا ہونا فخر سمجھتے ہیں. وجہ اور سبب مزاج انسانی ہے. جزا و سزا کا اسے احساس ہو، اس کا مزاج سیدھا ہوتا ہے، اور اگر جزا و سزا کا احساس نہ رہے تو وہ پھر خواہشات ذاتی پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اگر ہر کوئی خواہشات ذاتی پر عمل کرنا شروع کر دے تو انسانی معاشرے میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے ہر ایک کی حیثیت، ہر ایک کی استعداد ہر پہلو سے الگ ہے. ہم سارے انسان بیٹھے ہیں، مسلمان بیٹھے ہیں الحمدللہ، ہاتھ پاؤں وجودی اعضاء ایک جیسے ہیں. کیا حیثیت ایک جیسی ہے؟ کیا استعداد ایک جیسی ہے؟ کیا طاقت ایک جیسی ہے؟ نہیں ہے. اور اگر قانون ہو اور قانون کا اطلاق ہو اور معلوم ہو کہ تجاوز پر سزا ہوگی، مظلوم ہے تو تحفظ ہوگا، تو وہ معاشرہ کیسا ہو؟ تو جب یقین آخرت کا، قرآن کریم نے دوبارہ ارشاد فرمایا وبالآخرات ہم یوقنون، صاحب ایمان کے متعلق فرمایا جب قیامت کو یاد کرو گے تو تمہارا ہاتھ، تمہاری زبان، تمہاری آنکھ تجاوز سے رکتی چلی جائے. اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس لیے اللہ جانتا ہے. لوگوں سے تو پردہ کر لیا جائے گا لیکن اس کے حضور پردہ نہیں ہوتا، اور وہ ایسا غفور الرحیم ہے، ایسا معاف فرمانے والا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک بندے کا حساب ہو رہا ہوگا قیامت کے دن، اور ایسے جیسے کسی کو بازو سے چھپا لیا جاتا ہے ایسے اسے آغوش ملے گی، ایسے وہ چھپ جائے گا، اور اللہ اس سے سوال فرمائے گا اور وہ جواب دے رہا ہوگا، اور اللہ فرمائے گا تم نے یہ غلطی کی ہے، عرض کرے گا بار اللہ کی ہے، تم نے یہ گناہ کیا ہے، بار اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتا جائے گا اور وہ مانتا جائے گا، حتیٰ اس کے دل میں آئے گا مجھے دوزخ سے کوئی نہیں بچائے، میرے اعمال ایسے ہیں اب میں دوزخ میں جاؤں گا اور کوئی راہ نہیں. اللہ اسے فرمائے گا میں نے دنیا میں بھی تیرے پردے رکھے ہیں، آج اس معاشر کے میدان میں بھی میں تیرا پردہ رکھتا ہوں، جا میں تجھے بخشتا ہوں۔ یہ جو ہم نیکوکار ہیں، یہ جو ہم اپنی حیثیتوں کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ورع اور تقویٰ کی باتیں کرتے ہیں، مخلوق کیا جانتی ہے کیا نہیں جانتی؟ مالک کائنات جانتا ہے، اس نے ہم تمام کے بھرم رکھے۔ تو جب بات آتی ہے مالک یوم الدین، اس کے حضور پیش ہو، اپنے معاملات ایک لحظے کو، ابھی ایک لحظے کو بیٹھے سوچ لیں، مجھے معلوم ہے کہاں کہاں تجاوز ہے، مجھے معلوم ہے میں نے کہاں کہاں حکم عدولی کی ہے، اگر مجھے معلوم ہے تو کیا آپ کو نہیں معلوم؟ ایک لحظے کو اپنے اعمال دیکھیں۔ اور جب موت طاری ہوتی ہے نا موزہ سامی نے کرا، اس وقت علماء لکھتے ہیں کہ ایک ایسی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے جس میں ساری زندگی کے مرائل آنکھوں سے گزرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، ملک الموت ہو، گرفت ہو اور زندگی کے مرائل گزر رہے ہوں، اور زندگی ہم جیسے خطاکاروں کی، کیا حال ہوگا اس کا؟ تو یہ موقع ہے، معافی مانگ لی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زمینوں آسمان کی وسعتیں گناہوں سے بھر جائیں، اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ صدق کے دل سے معافی مانگی جائے، وہ معاف بھی فرماتا ہے، اجر اور ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، پوری زندگی کی کوئی ایک تسبیح اسے شرف قبولیت نصیب ہو جائے، وہ معافی کو کافی۔ ہمارا رجوع درست نہیں ہوتا، ہم سجدے تجارت میں کرتے ہیں، ہم ختم قرآن ضروریات کے افزانے میں کرتے ہیں، ہم حج کے سفر اور اس فرض کی ادائیگی کو اپنی شان میں کرتے ہیں، پڑھتے درود شریف ہیں جو تسبیحوں کی بھی سردار ہے، اور معاملات زندگی میں اس سے حصول دیکھتے ہیں۔ تو سودوں کی تو یہ جگہ نہیں، وہ رازق ہے ہم مرزوق ہیں، وہ خالق اور مالک ہے ہم مخلوق ہیں۔ کبھی مالک اور مخلوق کے سودے سنیں؟ اس رشتے کا اطلاق بالعموم جو خلق کا خلق سے اس پر ہو نہیں سکتا، قرآن سکھا رہا ہے کہ اس کے حضور تم نے پیش ہونا ہے، ہر طرح کا معاملہ پیش ہوگا، ہر بات پیش ہوگی، جن باتوں میں تم معترض ہو ان کا انصاف کر دیا جائے گا، اللہ معاف فرمائے۔ اور پھر تیسرا حصہ جو ہے، پہلے حصے میں اس کی شان بیان فرمائی، اس کی حضوری بیان فرمائی، دوسرے حصے میں آ کر فرما، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں۔ اپنی عبادت، اپنی محتاجی، اپنی جو ضرورت ہے، اب وہ عرض کر رہا ہے۔ یہ سورہ فاتح ہمیں سکھا رہی ہے کہ اپنے اللہ سے دعا کیسے مانگ، اور ایسا غفور الرحیم ہے، دینا اس نے ہے، عطا اس نے فرما رہا ایسے ایسے عرض کرو تو میں اور زیادہ عطا فرما دوں، ایسا غفور الرحیم ہے، بہانوں سے عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت وہ عمل ہے جو توقع رکھتا ہے، اور اس توقع میں دونوں پہلو ہیں، جزا و سزا دونوں پہلو ہیں۔ اب اپنی دوستیوں میں، اپنے تعلقات میں یہ دیکھو اور جائزہ لو کہ کیا میرا جو دوستی اور تعلق ہے کہیں عبادت کے معنوں میں تو نہیں چلا گیا؟ جس سے میں منسلک ہوں، جس سے میں اپنے لیے چیزیں مقصود کر رہا ہوں، کہیں خالق تو نہیں میں بنا بیٹھا، عبادت کے پانوں میں تو نہیں چلا گیا؟ ہاں، سبب ہے، ایثار ہے، احترام ہے، شفقت ہے، یہ تو وہ درس ہیں جو انسانی معاشرے کی معراج ہے، جو اسلام درس دیتا ہے، جو سنت خیر الانام سے ہم اپنے لیے نشستیں مقرر کرتے ہیں۔ اور شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سیرت پاک میں ملتا ہے، آپ جس مجلس میں تشریف لے گئے، آپ نے جگہ مختص نہیں فرمائی، نہ جگہ کو مختص کرنا آپ کے لیے پسند فرمائی، جہاں جگہ خالی ہے وہاں آپ تشریف فرما ہو گئے، یہ الگ بات ہے کہ جہاں آپ تشریف فرما ہو گئے وہی جگہ دونوں جہانوں میں روشن ہو گئی۔ تو یہ جو درس زندگی کا ہے، ہمیں سنت خیر الانام سے ایسا ملتا ہے، ایسے پہلو عطا ہوتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ہر شے اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ حیات اس نے دی ہے، احساس ضرورت نہ رہے، لوگ اسے پاگل خانے میں چھوڑ آتے ہیں، اور اس سارے کے بعد پھر اس بندے مومن کو وہ مخاطب فرماتے ہیں، ہر جہان کو اس نے عطا فرمائی، پھر بندے مومن کو مخاطب فرماتا ہے، اے وہ جسے ایمان میں نے عطا فرمایا، تم پر جو میں نے احسان فرمایا کہ تم ہی میں سے میں نے اپنا حبیب مبعوث فرمایا، یہ تمام احسانات سے بڑھ کر، یہ وہ در ہے جو اس مشت غبار سے اپنے اللہ سے ہم کلام کرنے کا سبب اس نے پسند فرمایا۔ یہ اس مشت غبار کو معلوم ہے میرا اللہ، میرے اللہ کی صفات، میرے اللہ کی پسند، میرے اللہ کی ناپسند، اس کی تخلیق، اس کے حضور حاضری، اس کا دیدار، اس کی رحمت، کہاں سے جانا۔ ایک وہ بندہ جو سارا دن مال چراتا ہے، اس سے پوچھو فرض کے جو کہتے ہیں، وہ کہتا ہے نماز کو، اس کو پوچھو اللہ، وہ کہے گا واحد لا شریک ہے۔ اس کی الفاظ، اس کے انداز، اس کی زیر زبر میں فرق ہوگا، جاننے میں فرق نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ نے مبعوث فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسی جلا مخلوق کو نصیب ہوئی کہ ہر چاہنے والوں کو اس کا پوری ضرورت جو ہے میسر ہے۔ اللہ نے بندے مومن کو مخاطب فرمایا کہ جو تم پر یہ میرا احسان ہے کہ میں نے اپنا محبوب تمہی میں مبعوث فرمایا ہے، یہ سب احسانات سے بڑھ کر ہے۔ اب یہ بات ہے اس راستے کے چلنے والے کی کہ جہاں اس نے اپنے اللہ سے مدد چاہی، عبادت کے پہلوؤں کی تکمیل اس نے فرمائی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی کی مدد چاہتے۔ ایک دفعہ کسی ضرورت کے سلسلے میں میں کسی سفر پر تھا۔ انسانی مزاج ہے، کئی دفعہ ایسی غلطی کہ بندہ غلطی سے گزر رہا ہوتا ہے، احساس لمحہ برباد ہوتا ہے۔ تو میں نے کسی سے کوئی بات کہی، کسی ضرورت کے حوالے سے، دنیاوی معاملات۔ اسی سفر میں پھر میں آگے اپنے جو بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے مزار سے گزر رہا تھا، تو میں، عادت ہے میری مشائخ اعظام کے پاس سے گزرتی ہوئی سلام عرض کر کے گزرنا، تو جب میں گزرا تو جو مجھ سے انہوں نے فرمایا کدھر پھرتے ہو، تو مجھے سمجھ لگی کہ کہیں جو دنیاوی معاملے میں جو بات میں کر رہا ہوں، میں نے کہیں اس شخص یا اس صاحب حیثیت سے توقع تو نہیں وابستہ کر لی۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری ضروریات نہیں ہیں، ہم کمزور گناہگار ہیں، لمحہ لمحہ، لیکن توقع اللہ سے اس لیے مخلوق میں کہ انہیں یہ کہنا ہے کہ ہم توقع نہیں رکھتے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انا پرستی ہے، نہیں، یہ گزارش ہے کہ اللہ رب العالمین پوری فرمائے، دکھ سکھ ہیں، بیماریاں ہیں، یہ اس کا اپنا نظام ہے۔ تو جب بات آئے گی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اپنی احتیاج اپنے اللہ سے عرض کرو۔ اور اصول کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، نبوت کی عمارت کی تکمیل، مجسم رحمت، مخلوق کو وہ عطا جو ایک ایک لمحے اور ایک ایک لہجے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت، یہ رب نے پسند فرمایا۔ تو جب رب نے یہ کچھ پسند فرمایا تو غزوہ خندق میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بھوک ہے کہ پیٹ پر پتھر کس کر باندھا گیا ہے۔ عرب میں رواج تھا کہ ایک حد سے زیادہ اگر بھوک کا وقت ہو جاتا، کھانا نہ میسر آتا، تو بجائے اس کے تکلیف ہو، پتھر رکھ کے کھینچ کر باندھ دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اپنا کرتا مبارک اٹھایا، دو پتھر باندھے ہوئے تھے اور خندق کھودی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سبب۔ آج ہم کچھ نہیں کرتے، دعائیں کرتے ہیں گڑ گڑا کر، عمل کی باری آئے تو حلال حرام نہیں دیکھتے۔ عریش بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور مسلمانوں کو کہ وہ جماعت جسے یہ شرف نصیب ہے کہ آپ نے فرمایا بار الہ میں سارے کا سارا اسلام لے آیا ہوں، اتنی دعا فرمائی کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ وسلم بس کر، آپ اور اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن سبب کے بعد، تو جب دنیا کی ضروریات اور احتیاج کی بات آئے گی، کبھی کھانا سامنے رکھنا اور کہنا خود سے میرے پیٹ میں چلا جائے، سبب اختیار کرو۔ رازق وہ ہے، وہ عطا فرماتا ہے، اپنے حصے سے زیادہ کھا نہ سکو گے اور اپنے حصے سے زیادہ چھوڑو گے نہیں۔ ہمارا عزیز فوت ہوا، ابا جی خود سناتے تھے حضرت جی، وہ فرماتے ہیں میں اس کے سرانے بیٹھا تھا، تو جب آخری سانسیں اس کو آ رہی تھیں, ایسا ایمان والا بندہ تھا, وہ فرماتے ہیں کہ بیٹی نے چمچ سے اس کے منہ میں پانی ڈالا, اسے ہچکی آئی, پانی نکل گیا, اس نے کہا میرا بیٹا میں اپنے حصے کا کھا پی چکا ہوں, خود بھی کلمہ پڑھو اور مجھے بھی کلمہ پڑھ لے. یہ نہیں ہو سکتا کہ گھونٹ پانی یا نوالا اپنے حصے سے کوئی زائد کھا جائے, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اپنا حصہ کوئی چھوڑ کر چلا جائے. تو وہ بنیاد جو ایمان یہ حصے سمجھائے کہ ہم محتاج ہیں, ضرورت اللہ نے پوری فرمانی ہے, ہمارے ذمہ جدوجہد, ہمارے ذمہ سبب کا کرنا ہے, پھر کیا ہوتا ہے یہ مالک کی مرضی. کسی کو امارت میں امتحان ہے, کسی کا مفلسی میں امتحان ہے, کسی کا طاقت میں امتحان ہے, اور کسی کا کمزوری میں امتحان ہے. اور فرمایا کہ جب اللہ سے مدد مانگتا ہے تو پھر اگلا حصہ اہدنا الصراط المستقیم. اب پہلا صیغہ سارا اکیلا ہے, دوسرا حصہ جمع ہو گیا, وہاں اپنی بات کر رہا ہے, اس کی ذات کو مان رہا ہے, محتاجی عبادت واحد صیغہ ہے, یہاں جمع آ گیا اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھے راستے پر چلا. اب اس ہم میں جو سیدھے راہ کے مسافر ہیں, آپ غور تو فرمائیں, صلحاء کی بات آئے گی, شہداء کی بات آئے گی, انبیاء کی بات آئے گی, مقرب رسولوں کی بات آئے گی, بات آئے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کتنی مخلوق ہے جو اس کے حضور سر بسجود ہے, کتنی مخلوق ہے جن کے سجدے اس نے پسند فرمائے, کتنی غیر مری مخلوق ہے جنہیں پیدا ہی سجدوں کو فرما دیا, پھر اپنے آپ کو اس جماعت میں داخل کرتا ہے, یعنی صالحین کی جماعت میں داخل ہونا یہ قرآن سے کھا رہا ہے. اس نسبت سے مانگو جس نسبت پر اللہ نے احسان فرمائے ہیں. فرمایا ہم کو سیدھے راستے پر چلا, سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کون سا راستہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی, آپ نے ایک لائن سیدھی لگائی اور کچھ خطوط لائنیں ٹیڑھی لگائیں دونوں طرف, اور فرمایا یہ جو ٹیڑھی لائنیں ہیں یہ شیطان کا راستہ ہے, یہ جو عین سیدھا راستہ ہے فرمایا یہ صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم قرآن و سنا ہے, نہ مولوی صاحب ہیں اور نہ پیر صاحب, یہ استاد ہیں, ان کے ذمہ بھی ایسے ہی عمل کرنا ہے سمجھنا, اور جہاں سکھا رہے ہیں وہاں ان کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ ہر کوئی اسی کے حضور رکوع سجود کرے. تو سیدھا راستہ قرآن و سنا ہے, اور قرآن کریم کو رب کائنات نے حفاظت عطا فرمائی ہے, اور جب حفاظت کی بات آتی ہے تو اس کی حدود و قیود, اس کے معنی, اس کی تفسیر, ہر پہلو محفوظ ہوگی تو حفاظت کے ضمن میں آئے گا. تو حدود و قیود کیا ہیں؟ احادیث مبارکہ ہیں. حدود و قیود کیا ہیں؟ سنت خیر الانام ہیں. یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے کلام ذاتی کی حدود و قیود سے مخلوق کو آگاہ فرمایا, نہ صرف آگاہ فرمایا عملی نمونہ عطا فرمایا, اپنے روبرو تربیت فرمائی, تصحیح فرمائی, اور ہمارے سامنے وہ حصے موجود ہیں. اور یاد رکھنا حفاظت قرآن کریم میں وہ جماعت بھی داخل ہوگی جو انہی معنوں کو سمجھے جو اللہ کے حبیب نے سمجھائے, اور انہی معنوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرے. یہ حفاظت قرآن کے معنوں میں یہ بات آتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, سوائے ان لوگوں کی راہ کے جن پر آپ نے غضب کیا اور نہ گمراہوں. آمین. جن پر غضب ہوا, جو مقابل آ گئے, اتنی غلطی اور خطا میں گئے کہ مقابل آ گئے, اور سادے الفاظ میں اگر ظالم کہوں تو وہ خطا گناہ امیزش غلطیوں کی, جو حدود سے نکل گئے اور جو حدود سمجھتے ہوئے بھی خطا میں ڈوبے رہے, دونوں پہلو ہر طرح کی خطا اور ہر طرح کی غلطی اور ہر طرح کا جو کفر ہے وہ سارا اس حصے میں داخل ہو جاتا ہے. اور اللہ جل شانہ اسے کس جماعت کو مانگ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب دل کرتا ہے آپ کے حضور حاضر ہو جاتے, دنیا سے چلے گئے, اللہ کریم آپ کو اعلیٰ ترین مقام, مقام محمود عطا فرمائیں گے, جنت کا اعلیٰ مقام, ہم کمزور لوگ ہیں, حساب کتاب سے گزر کر اللہ نے مہربانی فرمائی, جنت میں بھی داخل ہوئے, کہاں ہم ہوں گے؟ ہاں آپ ہوں گے، یعنی وہ جنت پر بھی مطمئن نہیں، کیوں کہ اسے وہ میت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اتنی عطا ہے، وہ فرما رہا ہے وہاں کیسے ممکن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، قرآن کریم کی آیت نے اسے جواب دیا کہ اس راہ کا اختیار کرنا جو اللہ اور اس کے حبیب کی ہے، رب کائنات انہیں صالحین، شہداء، صدیقین اور انبیاء کا ساتھ دے گا قیامت کے دن. یہ آیہ کریمہ کی شان نزول ہے، ایک صحابی رسول تڑپ پیش کر رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کو ہم کیا کریں گے جہاں آپ کے حضور حاضر نہیں ہو سکے. تو اس راہ کا مسافر ہونا اللہ کریم توفیق دے. یہ وہ آیات ہیں، اگر مجھے آپ کہیں سارا دن ان پر دوبارہ شروع کر دو بولنا، میں دوبارہ شروع کر دوں گا نئے انداز سے. قرآن کریم نزول میں اختصار ہے، معنی میں اتنا مفصل ہے لاکھوں تفاسیر ہو گئی ہیں. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تین تفاسیر تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہیں، کبھی دیکھنا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تین دفعہ تفسیر کی ہے. فرماتے ہیں قرآن کریم کی کسی ایک آیہ کریمہ کی سمجھ آ جائے دنیا اور آخرت میں وہ کافی. اب مجھے بتائیں، چند پہلو میں نے عرض کیے ہیں الحمدللہ رب العالمین، مجھے بتائیں کیا یہ سمجھ مستغنی نہ کر دے، کیا یہ سمجھ خالص نہ کر دے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا یہ سمجھ اللہ وحدہ لا شریک سے بندگی کا وہ تعلق نہ پیدا کر دے جو مقصد حیات ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے. اور اپنے بیان کے آخر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ دنیا، زندگی، معاشرہ، یہ جو کچھ میں نے تفسیر عرض کی ہے اس کی نسبت بھی دیکھتے آئیں، اپنے معاشرے میں ایک مثبت کردار اپنا گزاریں. میں نے عرض کیا تھا مرکز آتے ہیں اسے اپنا گھر جانے، خانہ خدا. اس سفر کا مبارک ہونا کیوں، یہ وہ سفر ہے جو اللہ اور اس کے حبیب کے نام پر ہے، جو دین اسلام کے نام پر ہے. اپنے گھروں کو لوٹتے ہو تو سب سے بنیادی ذمہ داری ذات ہے، اپنا تحت ہے، اپنے اولاد ہے، اہل خانہ ہے، اپنا خاندان. ہم سارے جہان کو تبلیغ کرتے پھریں، اپنے بچوں کو درد آشنا نہ کریں، ہم نے کیا کیا. اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں جاتے ہو، ملازمت ہے، ایمانداری سے کرو. کاروبار ہے، حق سے کرو. حلال حرام کا خیال کرو، الفاظ کا چناؤ کرو. اپنے اس ملک اور قوم کے لیے اپنے اندر وہ درد تلاش کرو جو آج ہمارے اس وقت کی ضرورت ہے اور ہمارے زخموں کا علاج. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس وطن عزیز کے دشمن کتنے ہیں اور کن کن پہلوؤں سے وہ دشمنی کرتے ہیں. اپنا لفظ ادا کرتے ہوئے خیال کرو، کوئی لفظ ایسا منہ سے نہ بولو کہ جس سے انتشار پیدا ہو. اپنا انداز اور اپنا کردار ایسا ادا کرو ہو سکے بھلائی ہو، کسی بلائی یا کسی تلخی کا ہم حصہ نہ بنتے چلے جائیں. اللہ رب العالمین تمام ساتھیوں کا آنا قبول فرمائے، ایک ایک ساتھ قبول فرمائے جو آپ تشریف لائے ہیں اور جنہوں نے خدمت پر ذمہ داری ادا کی ہے. اللہ کریم انہیں حفاظت فرمائے، ان کی یہ ذمہ داریاں قبول فرمائے. مجھ خطا کار کی کوئی غلطی، کوئی کمی بیشی اللہ مجھے معاف فرمائے. ہم تمام کو استقامت فی الدین عطا فرمائے. اور دعا گو اللہ کریم آپ تمام کا سفر بخیر فرمائیں، عافیت سے اپنے اہل خانہ میں جائیں. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنی حفاظت عطا فرمائے، ایمان کی زندگی عطا فرمائے، تا دم واپسی بحالت ایمان نصیب ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.